أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قرآن مجید میں تربیت کی خاطر بے تحاشا قصے بیان ہوئے، لیکن بہت سے ایسے قصے ہیں جن کی تفصیل معتبر احادیث مبارکہ سے یا اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہم تک نہیں پہنچی، بلکہ یہ جو تفصیل پہنچی ہے یہ تفصیل اسرائیلیات سے پہنچی ہے. یہ باتیں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی بدخواہ کی وجہ سے یا کسی کی غلطی کی وجہ سے ہماری کتابوں تک اور ہمارے آئمہ تک اور علماء تک یہ واقعات پہنچے. اس میں کئی ایسے معاملات ہیں جن کو باری باری دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کا معاملہ ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہود و نصارہ نے استغفر اللہ الزام لگایا کہ وہ جادو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم بطور مسلمان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو گناہ ہو اس کی طرف نہیں جا سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے. یہاں تو گناہ کی بات نہیں ہو رہی، کفر کی بات ہو رہی. استغفر اللہ، یہ صریحاً جھوٹ ہے. لیکن جو واقعات یا جو آیات موجود ہیں ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر، ان کی شرح میں ایسی بہت سی باتیں بس لکھی گئی ہیں جو کہ افسوس کی بات ہے. ایسا ہی معاملہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ترجمہ عرض کرتے ہیں، عرض کیا ہے کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، اور اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو یہ کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر. پھر لوگ جو ان سے سیکھتے تھے تو اس سے وہ مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے تھے، اور دراصل بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے اذن کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے، نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اب یہ جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں تین نقطے سامنے آئے. ایک ہاروت و ماروت سے متعلق، ہمارے یہاں بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں مشہور ہیں، اور وہ باتیں بہرحال ہمارے مفسرین کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے، ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ جو مفسرین ہیں انہوں نے جو کتب لکھی ہیں اس میں انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے، اس کی تخریج نہیں کی، بہت کم نے تخریج کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر صحیح، حسن، متواتر، ضعیف، یہاں تک کہ موضوع، جن کو ہم صریحاً جھوٹ کہتے ہیں اور گھڑی ہوئی کہتے ہیں، ایسی روایات بھی ہماری تفاسیر میں آ گئی ہیں. اس سے بالکل کسی قسم کا کوئی انکار اس بات سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعد میں ہمارے کئی آئمہ نے ان تفاسیر کی تخریج کی ہے. تخریج میں کیا ہوتا ہے؟ تخریج کئی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے سیدھا اور آسان جو طریقہ تخریج کا وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی روایت ہو نیچے بتا دیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا متواتر ہے یا غریب ہے یا جو بھی اور اقسام ہیں. یہ کوئی تقریباً 15-16 کے قریب احادیث مبارکہ اور روایات کی اقسام ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر بتا دیا جائے. تو جو پڑھنے والا ہے وہ جب پڑھے تو وہ بہتر ہے کہ تخریج والی تفسیر پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ کس حد تک معتبر. اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے صرف اکٹھا کیا اور اس کی تخریج نہیں کی، اور تخریج میں بعد میں ہوئی تخریج، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ علماء کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتے. انہوں نے اگر روایات اکٹھی کی تو وہ روایات اس لیے اکٹھی ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے علم حاصل کرنا ہے دین کا، وہ اس کا باقاعدہ سے علم حاصل کریں اور ان کو پتہ چلے اور وہ خود اس قابل ہوں کہ وہ جان سکیں کہ کیا چیز معتبر ہے اور کیا چیز غیر معتبر ہے. اسی لیے آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی. آج جیسے ہمارا درس نظامی 6 یا 7 سال کا ہے، اصل درس نظامی تقریباً 26 سال کا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور اس 26 سال میں صرف علوم جو شریعہ ہے وہی نہیں ہوتے تھے، علوم دنیا بھی ہوتے تھے، اس میں حساب بھی ہوتا تھا، اس میں طبیعت بھی ہوتی تھی، اس میں کیمیا بھی ہوتا تھا، اس میں طب بھی ہوتا تھا. اس کے علاوہ خالی حدیث نہیں پڑھی جاتی تھی، حدیث کے اصول بھی پڑھے جاتے تھے. اسی طریقے سے خالی تفسیر نہیں پڑھی جاتی تھی، تفسیر کی تخریج بھی دیکھی جاتی تھی. وہ بڑا زبردست قسم کا ایک نظام تھا، لیکن چونکہ وہ اب آج کل کے ماحول میں چیزیں اس طریقے سے رہی نہیں ہیں، اس لیے آج کل یہ مسئلہ ایک ہو گیا ہے کہ تفاسیر جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ظاہر ہے کہ جو بھائی جو ہے درس نظامی کرتے ہیں، وہ جب کسی جگہ بات کرتے ہیں اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ طبری نے لکھا ہے، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، علیہم الرحمہ، یہ سب بڑے بڑے محققین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے روایات اکٹھی کی ہیں، آپ کو تخریج کو دیکھنا پڑے گا. تو ہاروت و ماروت سے متعلق ایک واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فرشتے تھے یہ دو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتراض کیا، استغفر اللہ، اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ جو دنیا میں انسان تو نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ وہاں جا کے جو ہے وہ غلط کرے گا، لیکن یہ دیکھیے یہ وہی کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مکالمہ پورا بتایا جاتا ہے، اللہ نے یہ کہا، فرشتوں نے یہ کہا، پھر ان دو فرشتوں کو بشری صفات دے کر دنیا میں بھیج دیا گیا. پھر یہاں پہ ایک خاتون تھی جن کا نام زہرہ تھا، اور وہ خاتون جو تھی وہ ایک بڑا پورا قصہ شاید آپ کی نظر سے بھی کبھی گزرا ہو، ممکن ہے بھکا جائے، کسی عالم دین نے ہی کہیں پہ بیان بھی کر دیا ہو. یہ جو قصہ ہے اس قصے میں بڑے شدید مسائل ہیں، سندن بھی اس پہ اعتراض ہے، متن پر بھی اس پہ اعتراض ہے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت دی ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس پہ حجت کرے اور کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا. یہ فرشتوں کی سرشت میں شامل ہی نہیں ہے. وہ جو ایک واقعہ دلیل کے طور پہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو وہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو اس کو، تو وہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں اللہ کے ارادے پر سوال ہوا، اللہ نے جواب دیا، فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا اور کہا کہ تو ہی جانتا ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے. وہاں اللہ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، ارادہ تھا، لیکن اللہ کے فیصلے پہ کوئی فرشتہ کسی قسم کا سوال کر دے، وہ شیطان تو کر سکتا ہے، فرشتہ نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی نہیں کر سکتا، کسی نبی کا کوئی صحابی نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں. تو اس کے متن پہ بھی شدید جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. پھر قرآن مجید واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت جو فرشتے اتارے گئے تھے وہ کس لیے اتارے گئے تھے؟ یہ آزمائش کے طور پہ اتارے گئے تھے. اور وہ جو بھی ان سے سیکھنے آتے تھے وہ ان کو کیا کہتے تھے، یہ کفر مت کرنا. اب وہ جو قصہ ہے اس کا اور قرآن کی ان الفاظ کا براہ راست ٹکراؤ آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قصہ درست نہیں ہو سکتا، وہ قصہ اسرائیلیات سے آیا ہے ہمارے پاس. اسی طرح اسرائیلیات سے ایک اور قصہ آیا ہے جو کہ ہمارے کچھ صحابہ سے بھی منسوب ہے، استغفر اللہ، کہ جی انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کی جو ساری دنیا پہ حکومت تھی اور وہ جو جنات پہ حکومت تھی اور جان چرند اور پرند پہ حکومت تھی وہ ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھی، اور وہ انگوٹھی ایک دفعہ آپ نے اتاری تو آپ کے دربار میں جو جنات تھے اس میں سے ایک عفریت نے، جنات کی کئی اقسام ہیں جس میں سب سے زیادہ خوفناک، سب سے زیادہ پریشان کرنے والا، سب سے زیادہ شیطانی جو نسل ہے اس کو عفریت کہا جاتا ہے. تو ایک عفریت تھا، اس عفریت نے وہ انگوٹھی اٹھا لی اور پہن لی اور سلیمان بن کر حکومت کرنے لگا. اور جب آپ آئے جہاں بھی گئے تھے، آئے اور انگوٹھی کو دیکھا تھا، انگوٹھی نہیں ملی، گھر کی طرف چلے تو بیگم سے گفتگو ہوئی، بیگم نے پہچاننے سے انکار کیا، ان کو سلیمان ماننے سے انکار. یہ عجیب و غریب قسم کا قصہ ہے. نہ صرف نبی کی، جو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت دیتا ہے، جو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے فیوز و برکات دیکھتا ہے، یہ اس کا بھی رد ہے کہ نبی کو انگوٹھی کی وجہ سے حکومت تھی. اب وہ کیا کہیں گے کہ فلاں صحابی کا قول ہے، فلاں فلاں صحابی کا قول ہے. ہمارے یہاں بے تحاشا چیزیں صحابہ سے بھی منسوب ہوئی ہیں. یہ جو قصہ ہے یہ قصہ مستند نہیں ہے. اب اس میں یہ بھی پھر سوال آئے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اگر بیگم نے ان کو نہیں پہچانا تو پھر بیگم نے کس کو اپنا شوہر سمجھا؟ اللہ سے ڈریں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ایک نبی کی بیوی، اور وہ بھی ایسے جلیل القدر نبی کی بیوی جس کی حکومت تمام چرند پرند پہ، ہواؤں پہ اور ہر چیز پہ ہے. ماں سوائے اس کے کوئی ایسی بیوی ہو جو اپنے ہی شوہر پر ایمان نہ رکھتی ہو؟ اور تو کوئی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. تو یہ بڑے اس طرح کی چیزیں. اور پھر وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ مانتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کی جو حکومت تھی وہ اس انگوٹھی اور انگوٹھی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جادو ٹونے کی وجہ سے تھی، منتروں کی وجہ سے تھی. اچھا، اب اس میں جو بنی اسرائیل میں وہ لوگ ہیں جو پھر بھی تھوڑا سا حیا رکھتے ہیں، وہ اس کا ایک اور نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ چونکہ عفریت سلیمان بن کے بیٹھ گیا تھا تو وہ اصل میں وہ جس کو سمجھ رہے جادو ٹونے والے سلیمان، وہ سلیمان نہیں تھا، وہ عفریت تھا جو کہ انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان بن کے بیٹھا ہوا. استغفر، یہ بھی بات ماننے والی نہیں ہے. تو اب ہمیں تین باتیں یہاں پہ سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے لیے یہاں پہ رکھا گیا تھا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، استغفر اللہ، وہ فرشتے. دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جادو ٹونے پہ استغفر اللہ کو ان کا انحصار ہو. قرآن مجید صاف طور پہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کفر نہیں کیا. تو جب کہہ دیا یہ کفر نہیں کیا، اس کا مطلب جادو ٹونا کیا ہوا؟ کفر. کفر یہاں سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ جادو کرنے والا کافر، اور جانتے پوچھتے جادو کے پاس کسی مسئلے کے حل کے لیے جانے والے نے کفر کیا اور وہ بھی ایمان سے کیا. اس لیے اب اس کے جواب میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اور افسوس ہے کہ کچھ ہمارے علماء بھی یہ بات کر لیتے ہیں کہ جی جادو ہے تو جادو کے علاج کے لیے جادو کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے، کیونکہ آپ جب کہتے ہیں جادو کے علاج کے لیے جادو کی ضرورت پڑے گی تو آپ بنیادی طور پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کے اسماء پہ بھروسہ نہیں، استغفر اللہ، آپ کو قرآن پہ بھروسہ نہیں، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعائیں دی ہیں اس پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، استغفر اللہ، درود شریف پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، استغفر اللہ، تب آپ کہتے ہیں کہ جادو کے علاج کے لیے جادو کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات چوتھی جو یہاں پہ آئی، تین نہیں چوتھی بات یہ آئی کہ کوئی برا بھی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، کوئی جتنا مرضی آپ پہ جادو کر دے آپ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا اگر اذن اللہ کا نہ ہو. ہم اللہ کی مرضی نہیں کہہ رہے، اذن کیا ہوتا ہے؟ اذن یہ ہوتا ہے کہ ایک کام میں نے کرنے کا ارادہ کیا، مجھے روکا نہیں گیا اور کر بھی دیا، یہ اذن ہے. لیکن کیا اس میں اللہ کی مرضی تھی؟ استغفر اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ پہ یا آپ پہ یا کسی پہ جادو کرے اور آپ کہیں کہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس پہ جادو ہو جائے؟ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کا اذن. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. مرضی جو ہوتی ہے اس میں رضا شامل ہوتی ہے، اذن میں رضا نہیں ہوتی، کو ہونا لازمی نہیں ہے کہ رضا ساتھ ہو. تو یہ جو ہاروت و ماروت کے اس معاملے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے ماشاءاللہ، اور وہ جو روایت ہے وہ روایت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کا تعلق ائمہ اہل بیت سے ہے. یہ ان شخصیات میں ہے جن کو اہل سنن والجماعت بھی مانتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات بھی ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. ان سے ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس، اور انہوں نے یہ روایت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی ہے، سبحان اللہ. اور وہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بذات خود ایک بڑی عظیم ہستی ہیں. ہمارے پاکستان میں چونکہ احناف زیادہ ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود امام جعفر صادق کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے کو بھی اپنا استاد مانتے ہیں، علیہم الرحمۃ. تو ان کا بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت نوح کے علیہ السلام کے زمانے کے کافی بعد لوگوں نے جادو ٹونے میں بہت زیادہ وہ آ گئے تھے، اور بے تحاشا لوگ اسی کو مذہب اور دین کا حصہ سمجھنے لگے تھے اور اللہ کے دین کا حصہ سمجھنے لگے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ نے اس چیز کو منع کیا ہے، اور کیوں منع کیا ہے؟ کہ یہ کفر ہے. اور یہ آپ کو عرض کریں کہ اس میں مستند ہمارے پاس باتیں موجود ہیں. ہم آپ کو ایک اپنے ہی عزیز ساتھی کا قصہ عرض کرتے ہیں، ابھی وفات ہو گئی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اچھے آدمی تھے بہت. انہوں نے یہ قصہ ہمیں خود بتایا، انہوں نے دو قصے ایسے بتائے ہیں، وہ دونوں قصے ہم آپ کو گوش گزار کرتے ہیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک قصہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا ایک دوست، اس کو جادو سیکھنے کا شوق تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ایک بڑے مشہور جادوگر کے پاس پہنچے. یہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، یعنی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، جو ہو رہا ہے سامنے ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں ساتھ تھا. جو کہتے ہیں کہ اس نے اسے کہا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے، تو اس نے کہا جادو نہ سیکھ. اس نے بہت ضد کی جادو سیکھنا، اس نے کہا نہیں جادو نہ سیکھ تو ایمان سے چلا جائے گا. اس نے کہا نہیں میں نے جادو سیکھنا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کر، اس نے ایک ماحول بتایا، ایسی جگہ ہوگی، ایسے درخت ہوں گے، ایسا کنواں ہوگا، اس طرح کی جگہ تلاش کر، اگر زندگی میں کبھی وہ جگہ مل گئی تو ایسا کریں کہ کنویں کے منڈیر پر چڑھ کر اس کے اندر پیشاب کر دیں اور اندر دیکھتے رہنا، اگر کچھ نظر آئے تو مجھے واپس پھر میرے پاس آنا اور پھر مجھے بتا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو ساتھی تھا وہ تو اس سفر پہ نکل پڑا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، یہ نہیں نکلے. یہ اللہ کی ہدایت تک نہیں نکلے، ورنہ یہ بھی کفر میں پڑ جاتا. کچھ عرصے بعد، پتہ نہیں کتنے سال بعد یا کتنے مہینوں بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ جی وہ میں نے تو ڈھونڈ لی جگہ، اور جیسا اس نے کہا تھا ویسے میں نے کیا، آیا اس کے پاس چلتے. کہتے ہیں جب اس کے پاس گئے میں پھر ساتھ تھا. سارا قصہ اس کو بیان کیا تو اس نے ساری بات سن کے کہا کہ نہیں یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جس وقت تم مندر پہ کھڑے ہو کے کنویں میں پیشاب کر رہے تھے تمہیں نظر کچھ آئی؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے کنویں میں سے ایک سنہرے پرندے کو تیزی سے اڑتے ہوئے نکلتے ہوئے آسمانوں کی طرف جاتے دیکھا. جادوگر نے کہا وہ تیرا ایمان تھا، تیرے رب نے تجھے دکھا دیا کہ آج سے تو کافر ہو گیا. اب یہ کچھ سنے سنائے قصہ نہیں ہے، وہ شخص بتا رہا ہے جس کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ ہاں اب میں تمہیں کفر سکھاؤں گا، اب میں تمہیں جادو سکھاؤں گا. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو جادو کا نام لینے والا، ہمارے یہاں تو دیدہ دلیری لوگ کھلے عام کہتے ہیں کالے جادوگر کا استغفر اللہ، جو اپنے منہ سے اقرار کر لے کہ میں کالے جادو کا ماہر ہوں، وہ تو اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ میں کافر ہوں. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے مجھے کسی فتوے کو دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو کوئی فتوا, ہمیں کسی کو کوئی فتوا دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا فتوا ہے. اب مسئلہ آ گیا کہ اس کی کاٹ کا کیا کیا جائے. پھر انہیں نے ایک اور بات بتائی انہیں سامنے. آپ کو شاید حیرت ہو جائے کہ یورپ میں اور امریکہ میں باقاعدہ ایسے ادارے ہیں جو باقاعدہ جادو کی ڈگریاں دیتے ہیں. ہمیں پتہ چلا, ہم بڑے حیران ہوئے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا. کہہ لگے کہ جی میرا ایک دفتر تھا جہاں میں جاب کر رہا تھا, تو وہاں پہ افسر جو آیا وہ امریکہ سے آیا گورا. تو کسی وقت ہم بیٹھے میں بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ جی مجھے مسائل بہت ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا, بڑی جگہوں پہ گیا. تو اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اندر گیا, قرآن مجید اٹھا کر لایا. اس نے کہا اس کتاب کی, تم مسلمان ہو, اس کتاب کی آخری دو سورتوں کے ہوتے ہوئے تم پہ جادو ہے؟ وہ کہتا میں نہیں مان سکتا. سورہ الفلق, سورہ الناس, ایک جادوگر کہہ رہا ہے کہ دو آخری سورہ کے ہوتے ہوئے اگر تم پہ جادو ہے میں ہی ماننے کو تیار ہوں. علاج میرے نبی نے دے دیا, علاج اللہ نے دے دیا. ہاں پھر بھی کسی اچھے نیک آدمی سے بھی آپ ملاقات کریں, ان سے بھی دعا کرائیں, ان سے بھی دم کرائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن علاج جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, آپ خود بھی کچھ کریں, ہر چیز دوسروں پہ نہ ڈال دیں, وہی کرے گا تو ٹھیک. تو ہاروت و ماروت کو امتحان کے لیے بھیجا گیا, اور وہ باقاعدہ کہتے تھے باقاعدہ کہ مت سیکھنا, یہ کفر ہے, اس کفر میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے بعد ایک اور بات کیا پتہ چلی ہمیں, پانچ, جادو کی بدترین چیزوں میں کیا چیز شامل ہے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈال جائے. یہ جدائی ڈالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. شوہر کو متاثر کچھ اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ اس راستے پہ چل پڑے, یا بیوی کو کچھ اس طریقے سے متاثر کر دیا جائے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہو جائے اور بدزبانی پہ ہوتا رہے اور بدتمیزی پہ ہوتا رہے, یا شوہر کو اس طرح کر دیا جائے کہ وہ اگر مزاجن ہی ایسا ہے تو غلط بات ہے, لیکن پہلے نہیں تھا, ہو گیا ہے, بدزبان ہو گیا ہے, بد مزاج ہو گیا ہے, ہاتھ اٹھانے لگا ہے, تو اس کا مطلب کیا امکان ہو سکتا ہے کہ شیاطین کا حملہ اس پر بڑا کامیاب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنا سکھا دیا. یہ وہ وقت تھا, کفار مکہ کا حال دیکھیے, یہ وہ وقت تھا کہ ان کو شرم آتی تھی اور ان کو یہ برا لگتا تھا کہ کوئی کہتے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں, لیکن وہ کھلنے عام بیٹھ کے استغفر اللہ, جو غلط قسم کے ان کے نکاح, ان کے یہاں کوئی چار پانچ قسم کے نکاح تھے, جو غلط قسم کے ان کے نکاح تھے وہ بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے, اور ان عورتوں کا تذکرہ بڑے فخر سے بیٹھ کے دوستوں میں اور محفلوں میں کرتے تھے, لیکن اصل اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ بہت بری بات ہے کہنا کہ مجھے اس سے محبت ہے. یہ شرم تھوڑی سی آج ہم میں بھی آ گئی ہے, کوئی کہہ دے مجھے بیوی سے محبت ہے تو آگے سے تانے ملنے لگتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے آپ. صحابہ میں بیٹھے کسی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہ ہمارے ماں اور باپ قربان. آپ کو پتا صحابہ ایسی بات کیا کرتے تھے, آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. انہوں نے پھر پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت اس کے بعد؟ عائشہ سے. اس کے بعد؟ عائشہ سے. اس کے بعد؟ عائشہ کے باپ سے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اللہ نے آپ کو ایک پاک رشتہ دیا ہے, اللہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے بیٹوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے, اور اگر محبت ہے تو اس کا اظہار کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم صدیوں سے یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ ہم نے اپنے دین اور اپنے دین کی تعلیمات میں یہ ہندوانہ شرمیں شامل کیوں کر دی ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہاروت ماروت کوئی وہ جو قصہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اللہ کے فرشتے تھے، اللہ نے ان کو لوگوں کی آزمائش کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے یہاں پہ بھیجا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جادو جیسے کفر میں پڑے. آج بھی بنی اسرائیل یہی مانتا ہے کہ وہ جو بیت المقدس ہے اس کے نیچے، حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے وہ جو جادو کے نسخے تھے وہ کہیں دفن ہیں، اور ان کی تلاش میں آج بھی بے تحاشا گروہ بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ پھرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات بڑے کھول کے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں. اگر کوئی ایک بات بڑی واضح سن لیں، آپ ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی صحیح سند کے ساتھ بھی آپ کو ایسی حدیث پیش کر دے جو براہ راست قرآن سے ٹکراتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ کسی نے شاید اس کی سند جان کے بنا کے ساتھ جوڑی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی صحابی، نبی کا کوئی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوئی ایسی بات کر دے جو براہ راست قرآن سے ٹکراتی ہو. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی سیاق و سباق ہو تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ سیاق و سباق کیا ہے. اس معاملے میں کوئی سیاق و سباق نہیں ہے. اور آئمہ اہل بیت میں سے ہمیں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی مل گیا جو براہ راست امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم تک جو ہے وہ بیان ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہاں دین میں جادو کو اس طریقے سے پیش کر دیا گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز درست ہے یا یہ چیز غلط ہے، یہ دین کا حصہ ہے یا یہ دین کا حصہ نہیں. ایسے ہی معاملہ قرآن مجید کے اور کئی واقعات کے ساتھ بھی ہے. انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی اذن و توفیق سے اپنے اپنے وقت پہ مختلف واقعات پہ اسی طرح گفتگو کریں گے، اور اس میں بھی دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہمارے یہاں خام خواہ داخل ہو گئی ہیں اور کیا اصل ہیں اور کیا جو ہے وہ جھوٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور مستند روایات کی روشنی میں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. آمین. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.